الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات لال مسجد سے متعلق حالات جاننے کے لیے بیتاب بھی ہوں گے، اور یہ خونی کھیل جو کھیلا گیا اس سے رنجیدہ اور بیتاب بھی ضرور ہیں. پورا پاکستان بیتاب ہے. واقعات بڑی حد تک آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہیں، اخبارات میں، ریڈیو پر اور ٹیلی ویژنوں پر. لیکن ہمیں میڈیا سے یہ شکایت ہے، اپنے ذرائع ابلاغ سے، کہ وہ حق کو جتنا واضح ہو کر بیان کرنا چاہیے، حق کو اتنا کھل کر بیان نہیں کر رہے. دو ٹوک بات واضح نہیں کر رہے، بات میں گنجلک چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض ذرائع ابلاغ نے تو بالکل معاندانہ روش اختیار کر رکھی ہے، اور ایسی روش اختیار کر رکھی ہے علماء کے خلاف، دیندار طبقوں کے خلاف، جیسے کسی دشمن قوم کے خلاف تربیش ہوتی ہے. یہ المناک صورتحال ہے. اللہم لک الحمد و الیک المشتقی و بک المستغاث و انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا بک. اس صورتحال کی ہم فریاد صرف اللہ سے کر سکتے ہیں. ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، فوج نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، اور اسلحہ کا استعمال اپنی حکومت کے خلاف جائز بھی نہیں ہے. ان حالات میں سوائے اس کے کہ اپنے گناہوں سے ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں، سب سے پہلی بات یہ، کیونکہ جتنے مصائب آتے ہیں، مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں، وہ خود انسانوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. ہمارے پورے پاکستان میں جت بڑے پیمانے پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، سرکاری سطح سے شروع ہو کر نچلی سطح تک، تو اس میں تو جو بھی طوفان آ جائیں وہ غیر متوقع نہیں ہیں۔ ابھی بارش کا اور ہواؤں کا طوفان چل ہی رہا تھا، ملک کا آدھا حصہ اس میں تباہی کا شکار ہو رہا تھا، لیکن یہ دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے فتنے بتا دیے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک فتنہ بھی ختم نہیں ہوگا، دوسرا ختم نہیں ہوگا، تیسرا ختم نہیں ہوگا، چوتھا، اور ایک فتنہ چھوٹے سے پہلے سے بڑا ہوگا۔ یہ ہو رہا ہے۔ 12 مئی کو یہاں خون کی ہولی کھیلی گئی، بے گناہوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی، دنیا نے دیکھا، ٹی وی نے نشر کیا، سب نے دیکھ لیا، قتل کرنے والے لوگوں کے چہرے بھی دکھا دیے گئے، آج تک ان میں سے کوئی نہیں پکڑا گیا، گویا وہ کچھ ہوا ہی نہیں، وہ کوئی جرم ہی نہیں تھا۔ لال مسجد والوں نے مطالبات بڑے اچھے کیے تھے، وہ ہمارے دین کا اور ایمان کا تقاضا ہے، لیکن طریقہ انہوں نے جو اختیار کیا وہ بزرگوں کے اور علماء کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف تھا، سب نے سمجھایا، لیکن ان کا جرم کیا تھا، طریقہ جو غلط تھا وہ کیا تھا، بچوں کی لائبریری پر انہوں نے قبضہ کیا تھا، ٹھیک ہے یہ غلط تھا، بدکاری کے ایک اڈے کو چلانے والی ایک خاتون کو انہوں نے جا کر پکڑا تھا، پکڑنا غلط تھا، اس کے خلاف مطالبہ کرنا اور جو کچھ کوششیں ہو سکتی تھیں جائز ذرائع سے، قانونی ذرائع سے، وہ کوشش کرنا برحق تھا، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم برسوں سے اس محلے کے لوگ پولیس میں اور انتظامیہ میں شکایتیں لے کر جا رہے تھے، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، اڈا چل رہا تھا، محلے کے لوگ پریشان تھے، شرفا پریشان تھے، رات میں کتنے ہی بدکاری کرنے والے مرد یہاں اس آتے تھے، اور ایک لڑکی نے آ کر یہ داستان بھی سنائی تھی کہ اس کو دھوکے سے وہاں لے جایا گیا، پھر زبردستی اس کی عزت لوٹی گئی اور اس کی فوٹو اتارے گئے، اور اس کو کہا گیا کہ اب تم ماں باپ کو اگر بتاؤ گے تو فوٹو ہم شائع کر دیں گے، اور پھر اس کو بلیک میل کرتے رہے، بار بار بدکاری کے لیے اس کو بلاتے رہے، اور یہ بیچاری مجبور تھی، یہ فریاد لے کر جامعہ فریدیہ میں آئی، جامعہ حفصہ میں آئی تھی، لیکن ان تمام کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ آنٹی شبیم کو اس نے پکڑا وہ غلط کیا، یہ کام ان کا نہیں تھا، اگر حکومت نہیں پکڑ رہی تھی آپ اخبارات میں دیتے کچھ کرتے، لیکن یہ کام آپ کی ذمہ داری، آپ کے حد سے باہر تھا، اس سے فتنہ پھیلتا، لڑائی ہوتی، اور حکومت سختی پر آمادہ ہوتی، اور حکومت جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ آپ کو معلوم ہے، پھر نتیجہ کچھ تو خون نکلنا تھا وہ نکلا، تو غلطی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے آنٹی شمیم کو بلایا اور اس کو توبہ کروائی، اس سے اقرار کروایا، اور اس کو پھر واپس بھی بھیج دیا، ایک تھپڑ نہیں مارا، کوئی ڈنڈا نہیں مارا، کوئی سوئی نہیں چبھائی، کوئی کانٹا نہیں چبھایا۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ مساج سینٹر، مخلوط مساج سینٹر، کہ پورے بدن پر مالش کی جاتی ہے، اور کرنے والی کون ہیں؟ چینی عورتیں، کروانے کو والے کون ہیں؟ مسلمان مرد اسلام آباد کے، ننگے ہو کر یہ مساج ہوتا ہے، اس کے سینٹر وہاں تھا، تو یہ قانون کے بھی خلاف تھا، آئین پاکستان کے بھی خلاف تھا، ہمارے مذہبی روایات کے بھی خلاف تھا، ہر اعتبار سے جرم تھا، جنہوں نے اس سینٹر کو لائسنس دیا تھا انہوں نے بھی جرم کیا تھا، جن حکام نے ایسا کیا تھا، لیکن ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے جا کر ان چینی عورتوں کو پکڑا اور اپنے پاس لے آئے اور پھر برقع پہنا کر ان کو واپس کیا، یہ غلطی تھی۔ تو غلطیاں کتنی، اچھا پولیس کے لوگوں نے ان کے آدمیوں کو گرفتار کیا، انہوں نے پولیس والوں کو گرفتار کر لیا، یہ سعودی غلطی تھی، پولیس والوں کی غلطی اپنی جگہ پر، مگر ان کی غلطی یہ چوتھی تھی. تو غلطیاں کتنی ہوئیں، آنٹی شمیم کو پکڑ کر لائے، مارے پیٹے بغیر اس کو واپس کر دیا. چینی مساج سینٹر کی خواتین کو لے کر آئے اور ان کو مارے پیٹے بغیر واپس کر دیا. انہوں نے پولیس والوں نے ان کے طلبہ کو گرفتار کیا، انہوں نے ان کے طلبہ کو اپنے پاس پکڑ لیا اپنے طلبہ کو چھڑوانے کے لیے. کتنے جرم ہوئے؟ تین ہوئے. چوتھے جرم یہ کہ لائبریری پر قبضہ کیا. یہ چاروں جرم تھے، ہم مانتے ہیں، ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے. ہم ان کو بتاتے رہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا. حکومت کے اندر حکومت قائم کرنا، ریاست کے اندر ریاست قائم کرنا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، اس کا جواز شریعت میں نہیں ہے. لطف کی بات یہ، آج یہ بھی اچھا ہے ذرا بات واضح ہو جائے. آج دنیا یہ کہہ رہی ہے، ہمارا پروپیگنڈا، ہمارے قلم کار بھی کہہ رہے ہیں، کالم نگار بھی، صحافی حضرات بھی، دیکھیے مدرسے بدنام ہو گئے، مدرسے بدنام ہو گئے. مدرسوں کے بارے میں دنیا میں کیا تصور کیا کہ کیا مدرسے ایسے ہوتے ہیں، ایسے لاقانونیت پھیلانے والے ہوتے ہیں، ایسے اسلحہ بندی کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے زبردستی کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے تشدد پسند ہوتے ہیں، ایسے انتہا پسند ہوتے ہیں. مجھ سے ایک ٹی وی والوں نے یہ سوال کیا، میں نے کہا مجھے تعجب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں کہ جامع حفصہ کے ان چار پانچ باتوں کے کو سب نے مل کر غلط کہا یا نہیں کہا؟ وفاق المدارس کا، کہ جو مدارس ملحق ہیں، رجسٹرڈ ہیں وفاق المدارس میں ہزاروں، ان میں یہ ممتاز ترین مدرسوں میں ایک مدرسہ تھا جس میں اور اس کے شاخوں میں تقریباً 10,000 کے قریب طلبہ اور طالبات تھیں لگ بھگ. لیکن وفاق المدارس نے صرف اس وجہ سے اس مدرسے کا الحاق ختم کر دیا کہ وفاق المدارس اس لاقانونیت کو صحیح نہیں سمجھتا، اس انتہا پسندی کو صحیح نہیں سمجھتا، اس تشدد کو جائز نہیں کہتا، رجسٹریشن منسوخ کر دیا. طالبات کی درخواستیں فون آتے رہے، اساتذہ کی درخواستیں وفود آتے رہے کہ ہمارے طلبہ اور طالبات کا سال ضائع ہونے سے بچا لیجئے، لیکن ہم نے کہا نہیں. کارروائی جامعہ حفصہ میں ہو رہی تھی، لیکن کارروائی کرنے والے چونکہ مولانا عبدالعزیز صاحب تھے، وہی اس کے بھی معتمم تھے، وہی اس کے بھی تھے، ہم نے جامعہ فریدیہ کی بھی الحاق کو منسوخ کر دیا اور ان کے طلبہ اور طالبات کو بھی سالانہ امتحان میں شامل ہونے سے انکار کر دیا. وفاق المدارس نے اپنا پورا اعلامیہ بار بار شائع کر دیا، یہ سب باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اس نے بیان کر دی. تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ وفاق المدارس اپنے کسی مدرسے میں انتہا پسندی کو اور دہشت گردی کو جائز قرار نہیں دیتا، بلکہ نہ صرف یہ کہ جائز قرار نہیں دیتا، اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایسے مدرسے کو جس کے اندر دہشت گردی ہو یا انتہا پسندی ہو یا تشدد کا راستہ اختیار کیا جائے یا قانون کا حق کو ہاتھ میں لینے کا طریقہ اختیار کیا جائے. پھر صرف وفاق المدارس نہیں، تمام پورے ملک کے تمام علماء نے اور تمام مکاتب فکر کے علماء نے جامع حفصہ کے منتظمین کے اس غلط طریقہ کار کی تردید کی اور اس کو غلط کہا. کیا یہ اس بات کی کھلی دلیل نہیں ہے کہ تمام مدارس دینیہ اور تمام علماء کرام انتہا پسندی کے خلاف ہیں، تشدد کے خلاف ہیں، لاقانونیت کے خلاف ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے خلاف ہیں، انتہا پسندی کے خلاف ہیں؟ تو یہ پیغام تو یہ جانا چاہیے پوری دنیا میں اس واقعے سے کہ تمام مدارس اور علماء انتہا پسندی اور دہشت گردی اور تشدد کے راستے کو غلط سمجھتے ہیں، اتنا غلط سمجھتے ہیں کہ اپنے پرانے ساتھیوں کو بھی اس وجہ سے انہوں نے الگ کر دیا کہ انہوں نے ہماری یہ بات نہیں مانی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ نہیں آ رہی تو ٹی وی کہ ان صاحب نے کہا کہ بات تو آپ بڑی اہم کہہ رہے ہیں. میں نے کہا پھر یہ پیغام پہنچائیے ہمارا, دنیا کو دیجیے یہ پیغام. خیر, لیکن ہماری حکومت نے یہ کیا کہ وہ چار مطالبات جو تھے ان میں سے ایک مطالبے پر کوئی کارروائی کر کے نہ دی. آج تک پاکستان کے لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ یہ معلوم ہو کہ آرٹی شمیم کے اڈے کو کی سرپرستی جو برسوں سے کی جا رہی تھی, جو لوگ جو حکام سرپرستی کر رہے تھے وہ کون سے حکام تھے, کنہیں نے اس اڈے کو چلانے کی اجازت دے رکھی تھی, اس میں کون لوگ آتے تھے حرام کاری کے لیے, وہ سب بے گناہ ہیں, معصوم ہیں, انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا. جرم انہوں نے کیا جو آنٹی شمیم کو اپنے پاس امن و امان کے ساتھ لے کر آئے اور اس سے توبہ کرا کر اس کو واپس کر دیا. بتائیے اس میں جرم کس کا زیادہ ہے, اڈا چلانے والوں کا یا جامعہ حفصہ کے لوگوں کا؟ جرم دونوں طرف تھا, لیکن جامعہ اس اڈے کو چلانے والوں کا جرم بدر جہاں زیادہ تھا اس جرم سے جو جامعہ حفصہ کے لوگوں نے کیا. مسجدیں شہید کی گئی اسلام آباد میں. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت کے اندر اللہ کے گھروں کو شہید کیا گیا. یہی سے جامعہ حفصہ کے لوگوں نے تحریک کا آغاز کیا. ہماری حکومت کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب تک ان کے مقابلے پر ڈنڈے لے کر نہ کھڑے ہوں, جوتے لے کر نہ کھڑے ہوں, ان کے اوپر پتھر نہ پھینکے جائیں اور جب تک لا قانونیت کا راستہ اختیار نہ کیا جائے اس وقت تک یہ کوئی مطالبہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ بات ہم نے وزیر اعظم سے بھی بلکہ مشترک میٹنگ میں کہی تھی, کئی مہینے پہلے ہو چکے ہیں, صدر سے اور وزیر اعظم سے اور ان کی سیکرٹریوں کے جتنی ایجنسیاں ان کے سربراہ بھی تھے, جنرلز بھی تھے اور وزراء بھی تھے, کہ حکومت کا طریقہ یہ چل رہا ہے. اگر یہ طریقہ رہے گا تو اس ملک میں کبھی امن و امان قائم نہیں ہوگا. آپ سنجیدہ گفتگو میں ہماری بات سنتے نہیں, دلائل کی بات مانتے نہیں, قرآن و سنت کی بات کو اس کان دھر کے سننے کے لیے تیار نہیں, آئین اور قانون کی کوئی بات سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. اپنے من مانی اور خلاف اسلام پالیسیوں پر ڈٹے رہیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر یہ ہوگا کہ عوام اٹھ کھڑے ہوں گے, جذباتی اور جوشیلے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں گے, پھر وہ نہ ہماری سنیں گے نہ تمہاری سنیں گے. چنانچہ جامعہ حفصہ میں یہی ہوا, مسجدیں شہید کی گئی, لوگوں نے اس پر احتجاج کیا, باتیں کی, علماء نے کی, ان کے کانوں پر جو نہیں رینگی تو جامعہ حفصہ کے لوگوں نے کہا کہ تم نے ہمارے اللہ کے گھروں کو شہید کیا ہے, ہم تمہاری لائبریری پر قبضہ کرتے ہیں. شہید نہیں کر رہے, قبضہ کر رہے ہیں. طریقہ بات غلط تھی, نہیں بات صحیح تھی, طریقہ غلط تھا, قبضہ نہیں کرنا چاہیے تھا. علماء نے جا کر سمجھایا ابھی ان کے بزرگوں نے, وفاق کے لوگوں نے, لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ آپ یہ بتلائیے کہ یہ حکمران ایسے ہیں کہ سختی کے بغیر سنتے نہیں. ماننے کا مسئلہ تو بات کی بات ہے, سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم بتائیے کہ پھر کیسے کریں. ہم نے کہا کہ آپ صبر سے کام لیں, اللہ سے دعا مانگیں اور قانونی راستے سے ہٹے نہ ہٹے, لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. تو کیا کتنے جرائم تھے؟ چار جرائم تھے. آنٹی شمیم کو پرامن طریقے سے لے کر آئے اور پھر پرامن طریقے سے واپس پہنچا دیا. چینی عورتوں کو پرامن طریقے سے لے کر آئے, پرامن طریقے سے واپس پہنچا دیا. پولیس والوں کو پرامن طریقے سے اپنے پاس رکھا, پرامن طریقے سے واپس کر دیا, ان کے خاطر مدارات بھی کرتے رہے. چلڈرن لائبریری پر قبضہ کیا, اس کے اندر کوئی تخریب کاری نہیں کی, کوئی عمارت کو نقصان نہیں پہنچایا, کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی, ان تمام کاموں میں کسی ایک کو ایک کانٹا تک نہیں چوبا, کسی ایک کو تھپڑ تک نہیں لگایا. ڈنڈوں کی کا شور تو پوری دنیا میں ہو گیا, ڈنڈا بردار شریعت, ڈنڈا بردار شریعت, لیکن کوئی ایک مثال بتلائے کوئی کہ ان طلبہ نے کبھی کوئی ایک ڈنڈا بھی استعمال کیا ہو. وہ صرف دکھانے کے لیے طالبان نے ڈنڈے ہاتھ میں لیے تھے, اس کا اتنا شور ہے. اس جرم پر 300 زیادہ
سینکڑوں طلبہ اور طالبات کا خون کر دیا گیا یہاں، بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہاں 12 مئی کو خون کی ہولی کھیلی گئی، 40 یا اس سے بھی زیادہ لاشیں گرا دی گئی، قتل کرنے والوں کو دنیا نے دیکھ لیا، ٹی وی نے دکھلا دیا، آج تک کوئی قاتل گرفتار نہیں ہوا۔ یہ کہتے کہ حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا تھا جامع حفصہ کے لوگوں نے، تو کیا 40 لاشیں گرانے والوں نے تمہاری رٹ کو چیلنج نہیں کیا تھا؟ یا تمہیں اپنی رٹ کی کوئی عزت اور احترام تمہارے سامنے نہیں آیا؟ لیکن چونکہ یہ ان مظلوموں کی، ان قاتلوں کے جو مظلوم تھے مقتول، ان کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں تھا، اور قاتل غنڈوں کی پشت پناہی کرنے والے دوسرے غیر ملکی طاقتیں تھیں، اس واقعے تمہیں نہ ان مظلوم 40 لاشوں پر رحم آیا، اور نہ ان ظالم قاتلوں کے اوپر تمہیں کوئی غصہ آیا، اور نہ تمہیں اپنی رٹ کی کوئی پرواہ ہوئی کہ ہماری رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ آج تمہاری رٹ کو چیلنج کر رہی ہیں نیٹو کی فوجیں، پاکستانی علاقے میں بے گناہ مسلمانوں کے اوپر وہ بمباری کر رہے ہیں افغانستان سے، اور میزائل برسا رہے ہیں۔ کتنے پاکستانی مسلمانوں کو شہید کر چکے ہیں اب تک، ہوائی جہازوں سے بھی بمباری کر چکے ہیں۔ وہاں تمہیں اپنی رٹ کی فکر نہیں ہوتی کہ تمہاری رٹ کو بھی کسی نے چیلنج کیا ہے؟ اس لیے کہ تم ان کو اپنا مائی باپ سمجھتے ہو، تم نے اپنا ان کو اپنا حکمران بنا لیا ہے، تم ان کی رٹ کا ان کی رٹ کے تک کا تحفظ کر رہے ہو۔ وہاں تمہیں غیرت نہیں آتی، تمہیں اپنے قانون کی عزت پامال ہوتے نظر نہیں آتی، مظلوموں کے اوپر تمہاری بہادری چلتی ہے، بے گناہوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، نہتوں پر۔ وہ پاکستانی فوج جس نے پوری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنی طاقت کا، اپنی مہارت کا، اپنی بہادری کا، اپنی قربانی کا، اپنے ایمان کا لوہا منوایا 1965 کے جہاد میں، اور الحمدللہ آج تک بھی ہماری فوج کے بارے میں یہی تاثر ہے کہ مجموعی طور پر ہماری فوج ایمان سے سرشار ہے، اور دنیا کی بہترین افواج میں یہ داخل ہے۔ اس فوج کو پاکستان کے عوام نے اپنا پیٹ کاٹ کر، ٹیکس دے کر اس کو پالا ہے اور نوازا ہے۔ یہ ہماری امانت ہے، ہماری پونجی ہے، ہماری طاقت ہے، ہمارے سرحدوں کی محافظ ہے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ لیکن تم ہماری اس بہترین فوج کو بزدلانہ حرکتوں میں استعمال کر رہے ہو، اس ہمارے بہترین فوج کو جو اقوام نے دشمنان اسلام کے لیے تیار کی تھی، جس فوج کو پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار کیا گیا تھا، آج تم اس فوج کو دشمنوں کے احکام پر چلانے کی فکر میں ہو، اور آج تم اپنی بہادری، ساری تمہاری بہادری نہ کشمیر میں چلتی ہے، وہاں سے کارگل سے فوجیں واپس لے کر آ گئے تم، نہ تمہاری بہادری پاکستانی مغربی سرحدوں کی حفاظت میں چلتی ہے کہ تم نیٹو کی فوجوں کو روک سکو، تمہاری بہادری اب چل رہی ہے باجوڑ کے مدرسے پر، وہاں کے طلبہ کو قتل کرنے پر، تمہاری بہادری چل رہی ہے جامعہ حفصہ کے مدرسے پر، طلبہ اور طالبات پر۔ یہ تمہاری بزدلانہ حرکتیں ہیں۔ تم پھر یہ کہتے ہو کہ امن و امان قائم رہنا چاہیے، امن و امان کو پامال کرنے کا راستے تو سارے تم اختیار کر رہے ہو، پھر ہم سے کہتے ہو کہ علماء اپنا کردار ادا کریں۔ علماء اپنا کردار ادا کرنے کے لیے گئے تھے اسلام آباد، ہم گئے تھے، آپ حضرات نے پڑھ لیا ہوگا اخبار میں، سارا معاہدہ طے ہو چکا تھا۔ پہلے چودھری شداد حسین سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ بات میں پہنچا، ہم نے جو فارمولا پیش کیا تو وہ ان کے وہ سمجھ میں آیا، کہا کہ میں اوپر پہنچاتا ہوں۔ رات کو اعجاز الحق صاحب آ گئے، ان کے سامنے بات رکھی، بالآخر تھوڑی سی رد و قدع کے بعد وہ بھی قائل ہو گئے کہ مرحلہ یہ فارمولا ایسا ہے کہ اس پر عمل ہو سکتا ہے، حکومت کی رٹ بھی برقرار رہ جائے گی، قانون کا احترام بھی برقرار رہ جائے گا، اور کچھ تو خون سے بھی بچ جائیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا. مگر انہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ وزیر اعظم سے ہماری ملاقات، ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں. تو میں نے اعجاز الحق صاحب سے کہا کہ یہ بتلائیے آپ کہ ہمارے وزیر اعظم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا وزیر اعظم بیچارہ کس پوزیشن میں. تو انہوں نے کہا کہ 100% ہیں، بڑے جزم سے یہ الفاظ کیا، 100% وہ فیصلے کی پوزیشن میں ہیں. ہم نے کہا پھر ملاقات کروا دیجیے. ملاقات ہو گئی، وہاں بھی وہ فارمولا رکھا گیا، اس میں انہوں نے اپنی کچھ مشکلات بیان کی جو اعجاز الحق صاحب بھی بتا رہے تھے، اس کا بھی حل طے کر لیا گیا. کہا کہ اچھی بات ہے، پھر عمل کر لیا جائے. طے یہ ہوا تھا کہ غازی عبد الرشید غازی کو، اس نے یہ کہہ دیا تھا ہم سے ٹیلی فون پر بار بار، اس نے کہا کہ میں گرفتاری نہیں دوں گا، جان دے دوں گا گرفتاری نہیں دوں گا. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کو گرفتار کر کے جس طریقے سے ان کی بے عزتی کی گئی ٹی وی پر لا کر، اور طلبہ کو گرفتار کر کے جس طرح ان کی قمیصیں اتار اتار کر آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ذلیل کر کے رسوا کر کے ٹی وی پر دکھایا گیا، اس وجہ سے وہ یہ طے کر چکے تھے کہ ذلت کی موت سے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. تو انہوں نے کہہ دیا تھا مجھ سے صاف بار بار، کہا کہ دیکھے میں گرفتاری دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، ہرگز تیار نہیں ہوں، میں جان دے دوں گا گرفتاری نہیں دوں گا، البتہ اس کے لیے تیار ہوں کہ مجھے میرے بیوی بچوں کو میرے ذاتی سامان کو لے کر میرے گاؤں میں پہنچا دیا جائے. میں جامعہ افتا کو بھی چھوڑتا ہوں، جامعہ فریدیہ کو بھی چھوڑتا ہوں، لال مسجد کو بھی چھوڑتا ہوں، چلڈرن لائبریری کو بھی چھوڑتا ہوں، جتنے اسلحہ ہیں وہ سب آپ کے سپرد کر دوں گا، مجھے اپنے گھر جانے دیا جائے. البتہ جامعہ حفصہ اور جامعہ فریدیہ کو میں وفاق المدارس کی تحویل میں دے دوں گا تاکہ مدرسوں کو سرکاری طور پر نقصان نہ پہنچایا جائے. مسجد محکمہ اوقاف سنبھال لے گی، اس کا انتظام چلا ہے. چنانچہ یہ معاہدہ زبانی بات ہو گئی، وزیر اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس پر شروع کیجیے. یہ زہر کے بعد کا وقت ہے، اثر سے پہلے کا. اس کے بعد پھر اس پر عمل درآمد کے لیے چودھری شجاعت حسین صاحب اور وزیر مذہبی امور اعجاز الحق صاحب، درانی صاحب وزیر اطلاعات، اور وزیر مملکت عظیم طارق عظیم اور چودھری شجاعت حسین، اور ہمارا وقت گاڑیوں کے جلوس کی شکل میں وہاں گیا. وہ جو ممنوع علاقہ تھا تو ہمارے لیے وہ کھول دیا گیا، لیکن آگے جا کر جہاں سے لال مسجد کو اب جانے کا نمبر تھا وہاں سے ہمیں پیدل جانا تھا. جب گاڑیوں میں جاتے تو رینجرز کا جو حاکم آلہ تھا، کون تھا وہ، کس عہدے کا آدمی تھا مجھے نہیں معلوم، اس نے آگے جانے سے روک دیا اور کہا کہ آپ آگے نہ جائیں. وزیروں سے بھی کہہ دیا، چودھری شجاعت حسین سے بھی کہہ دیا. اس کا انداز ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ہمارا کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے، اس کو اس معاہدے سے کوئی سروکار نہیں تھا. وہ تو یہ کہہ رہا تھا آگے نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے صاحب؟ رسک ہے، رسک ہے. بھی کیا رسک ہے؟ کہ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ آپ کو یرغمال بنا لیں گے. تو ہمارے ساتھی کچھ علماء تھے کراچی سے گئے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ خطرہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمیں وہ یرغمال نہیں بنائیں گے، آخر وہ ہمارے بھائی بند ہیں. لیکن اگر یرغمال بنا لیا تو ہم اس خطرے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں ان سے اور یہ ساری باتیں ان کو بتاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. پھر ہمارے بعض ساتھیوں نے بھی ایک خطرے کا اظہار کیا. ہم نے اجازت دی تھی اپنے ان ساتھیوں کو کہ اگر آپ اپنی ذمہ داری پر جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، لیکن ہمارے بعض ساتھیوں نے چپکے سے آ کر مجھ سے کہا کہ ایک چیز کا خطرہ ہے کہ اندر بھی رینجرز ہیں، دور تک مسجد کے پاس پاس تک درختوں کے پیچھے سب لوگ ہیں، یہ کبھی اندیشہ یہ ہے کہ ہمارے جانے والے آدمیوں کو یہ رینجرز ہی کے لوگ مار دیں گے. تاکہ الزام عبدالرشید غازی پر آئے. اس واسطے پھر یہ طے ہوا چودھری شجاعت حسین وغیرہ میں ایک رینجرز ایک مکان میں ان کے تحویل میں تھا, وہیں برابر کے ایک مکان میں ہم بیٹھ گئے, معاہدہ لکھا گیا اور طریقہ کار تفصیلات طے ہو گئی اسی اصول کے تحت جو وزیر اعظم کی میٹنگ میں طے ہو گئی تھی, وزراء کے مشورے سے لکھا گیا. مولانا زاہد الراشدی اور عظیم طارق عظیم ان دونوں نے مل کر مسودہ لکھا, ایک ایک لفظ پر غور و فکر ہوا, مشورہ ہوا, جہاں کہیں کسی کو کچھ تحفظات تھے ان کو دور کیا گیا. عبدالرشید غازی کے ایک نمائندہ آ گیا اور اس کے ذریعے سے عبدالرشید غازی سے بھی مسلسل ٹیلی فون پر بات ہوتی رہی, ان کے ٹیلی فون کے بیٹری ختم ہو رہی تھی تو یہاں سے ایک ٹیلی فون کے سیٹ وہاں بھیج دیا گیا تاکہ اطمینان سے بات چیت ہو سکے. ساری باتوں پر وہ بھی راضی ہو گیا. البتہ وہ یہ کہتا تھا کہ دیکھیں مفتی صاحب, میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک بات پر ان کو آپ راضی کر لیں کہ آپ لوگ یہاں آ جائیں میڈیا کو لے کر اور وزراء کو لے کر, تاکہ میں یہاں اسلحہ دکھا دوں کہ میرے پاس کیا کون سا اسلحہ ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر مجھے یا تو وہ یہ مار دیں گے اس کے بعد یہ کارروائی کریں گے, یا اگر مجھے یہاں سے لے جایا بھی گیا گاؤں میرے گھر جس طریقے سے معاہدہ ہو رہا ہے تو یہاں لا کر یہ اسلحہ ڈال دیں گے, اپنی طرف سے لا کر اسلحہ ڈالیں گے اور الزام مجھ پر لگائیں گے کہ یہ اس نے اسلحہ جمع کر رکھا تھا. اس بات پہ میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے آپ آ جائیں ان کو لے کر اور میں اسلحہ ان کو دکھا دوں. لیکن وہاں جانے کا راستہ ہی نہیں تھا, نہ وہاں میڈیا جا سکتا تھا, نہ وزراء جا سکتے تھے, نہ ہم جا سکتے تھے. معاہدہ ہو گیا, ساری بات طے ہو گئی, ہم نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا. اعجاز الحق صاحب کہنے لگے کہ آج بس یہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرا دے تو میں تو کلی عمروں کا روانہ ہو جاؤں گا. یہ ایک ہفتے سے ہم پریشان ہیں, ساری پریشانی ختم ہو جائے گی. اچھا بھائی اب دستخط کر دو. تو یہ حضرات نیچے چلے گئے, چھوٹا سا مکان تھا دو منزلہ, تو ایک کمرے میں ہم اوپر تھے, یہ لکھا جا رہا تھا مسودہ, نیچے ہمارے بھی کچھ ساتھی تھے ان کے بھی تھے. تو حضرات کچھ چلے گئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمیں تو اب وہاں جا کے انہوں نے بات کی ہوگی ایوان صدر سے یا نہیں کی ہمیں نہیں معلوم. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ایوان صدر جانا پڑے گا, صدر سے اجازت لینی پڑے گی. ہمیں تعجب ہوا کہ وزیر اعظم نے بھری مجلس میں یہ فیصلہ کیا, اسی فیصلے کے مطابق یہ ساری تفصیلات لکھی گئیں, وزراء کی کمیٹی نے یہ مسودہ ہمارے ساتھ مل کر تیار کیا. چودھری شجاعت حسین صاحب بزرگ آدمی ہیں, ان کے سب کے ہمارے ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں, تو ان کی موجودگی میں ہو رہا ہے. اب اس ایوان صدر سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے, جبکہ وزیر اعظم نے میٹنگ میں ہم سے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ آج ہمارا صدر پریوے سے بھی ہمارا مشورہ ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک ساری بات طے ہو چکی تھی, رشید غازی بھی تیار ہو چکا تھا. اب ہم نے یہ باتیں شروع کر دی تھی کہ یہ طلبہ سارے بھوکے ہوں گے, تو اعجاز الحق صاحب سے ہم نے کہا کہ بھائی ان کے کھانے کا بھی انتظام کرو. طے یہ ہوا تھا کہ ان طالبات کو یہ چاروں وزراء اور چودھری شجاعت حسین اور چار ہم لوگ, ہمارے وقت میں سے ہم چار لوگ تھے جو مسودہ تیار کر رہے تھے, کہ چاروں آٹھ افراد پر مشتمل کمیٹی یہ ان طالبات کو اپنے تحویل میں لے گی اور ان کو محفوظ مقام پر پہنچا کر ان کے سرپرستوں کے حوالے کر دے گی, اور طلبہ کو یہی کمیٹی اپنی تحویل میں لے کر محفوظ مقام پر پہنچا دے دی گی. جس پر کوئی مقدمہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا بعد میں, جن پر کوئی مقدمہ نہیں ہوگا چھوڑ دیا جائے گا. البتہ یہ تھا کہ جن پر اس واقعے کے سے پہلے پہلے کے مقدمات ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا, باقیوں کو سب کو چھوڑ دیا جائے گا. سب ہو گیا. اب یہ لوگ کہنے لگے جائیں گے, اچھا بھائی چلے جاؤ, کہ بس آدھے گھنٹے میں ہم آ جائیں گے. ہم جانتے تھے کہ آدھے گھنٹے میں تو پہنچیں گے, یہ آئیں گے کب. خلاصہ یہ کہ اتنی محنت, دن بھر بے آرام رہے تھے, کہیں آرام کا موقع نہیں ملا تھا, اس سے پہلی رات میں بھی جاگتے رہے تھے. اب یہ ڈیڈ لاک سا آ گیا اور خطرہ ہوا کہ جب یہ ایوان صدر اب گئے تو ان کچھ دال میں کھالا نظر آتا ہے. خیر اب انتظار کرتے کرتے دو ڈھائی گھنٹے ہو گئے, 12 بج گئے رات کے. ہمیں فکر ہوئی کہ وہاں کچھ اور ہونے والا ہے, چنانچہ وہاں سے واپس آئے تو رنگ ہی بدلا ہوا تھا. اور وہ ایک صفحے پر چند سطریں تین نکات لکھ کر لائے تھے، اور حاصل ان کا یہ تھا، الفاظ تو خوبصورت تھے جیسے کہ ہوا کرتے ہیں، دھوکہ باز لوگوں کے الفاظ خوبصورت ہوا کرتے ہیں، ایسے الفاظ خوبصورت تھے. حاصل یہ تھا کہ جتنی سہولتیں پیش کش کی گئی تھی، جتنی سہولتوں کی رشید غازی کو، وہ ساری سہولتوں سے انکار کر دیا گیا تھا. مثلا اس میں لکھا تھا، عظیم طارق عظیم نے سنایا کہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ رشید غازی اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلیں گے، رشید غازی کو ان کے گھر والوں سمیت، سامان سمیت گھر میں رکھا جائے گا. ہم نے کہا کون سے گھر میں رکھا جائے گا، وہ تو پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ میں ہاؤس اریسٹ نہیں، وہاں کسی نظر بندی کو میں قبول نہیں کروں گا. کسی گھر میں مجھے نظر بند کر دیا جائے، سرکاری گھر میں بنگلے میں رکھ دیا جائے، میں اس کو قبول نہیں کروں گا، میں جان دے دوں گا. ہم نے یہ بات طے کی تھی کہ گاؤں میں وہ ان کے گھر میں رکھا جائے گا ان کو، تو اس میں تھا کہ گھر میں ان کو گھر میں رکھا جائے گا. ہم نے پوچھا کہ کون سے گھر میں رکھا جائے گا، تو کہ گھر میں رکھا جائے گا. ہم نے کہا نہیں، لکھو ان کے گاؤں کے گھر میں رکھا جائے گا. معاہدے میں یہ لکھا گیا ہے کہ نہیں صاحب، یہ نہیں ہو سکتا، اب اس میں کوئی لفظ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، یہ ہم وہاں سے حتمی منظوری لے کر آئے ہیں. میں نے کہا لو مجھے دو، لکھو جلدی سے اس میں کہ ان کے گھر میں رکھا جائے گا. تو میں نے لے کر اس قلم سے لکھ دیا اس کو، ان کے لفظ، ان کے لفظ بڑھایا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسودہ پیش کریں گے، جب وہ مسودہ پیش کریں گے ان کے لکھا ہوا میرے قلم کا اس میں نظر آ جائے گا، انہوں نے نہیں لکھا، میں نے لکھا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ لکھنے سے بیکار ہے، اس بات تک کہ اس کی اصل تحریر کی فوٹو کاپی تو ایوان صدر میں محفوظ ہے، اس میں کوئی لفظ میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اور مجھ سے طارق عظیم نے کہا کہ دیکھیے، ہمیں صرف آدھے گھنٹے کی، چپکے سے کہا مجھ سے، کہ ہمیں صرف آدھے گھنٹے کی مہلت دی گئی ہے، اس کے اندر ہاں یا نہ کروا لیجئے آپ. اور پھر کہا کہ 15 منٹ گزر چکے ہیں. تو ہم نے کہا دیکھیے، یہ معاہدہ تو وہ معاہدہ تو رہا نہیں جو جس پر ہم نے عبدالرشید غازی سے بات کی تھی، اب یہ ایک نئی چیز آئی ہے، اس کی ذمہ داری ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. عبدالرشید غازی کا نمائندہ یہاں موجود ہے، اس کو مسودہ دکھا لیجئے، اگر یہ منظور کرتا ہے، عبدالرشید غازی سے منظور کرا لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ابھی ہمیں یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک کمانڈر رینجرز کا آ کے کمرے میں کھڑا ہو گیا، چھوٹا سا تو کمرہ ہی تھا جس کے اندر ہم چاروں گزرا اور چاروں علماء تھے، وہ آ کے کھڑا ہو گیا اور اس انداز میں ہمیں دیکھنے لگا، گھڑی بھی دیکھتا تھا، ہمیں بھی دیکھتا تھا، گویا وہ اشارہ کر رہا تھا اس بات کی جانب کہ براہ کرم آپ تشریف لے جائیں، وہ انتظار کر رہا تھا کہ جائیں. چنانچہ ہم نے بھی آپس میں طے کیا کہ اب یہاں ٹھہرنا بالکل بیکار ہے اور ان کی نیتیں خراب ہیں، اب ہمیں نکل جانا چاہیے. چنانچہ جیسے ہم دروازے سے نکلنے لگے، اوپر ہی کے منزل میں زینے کی طرف جانے لگے، تو ایک اور افسر تھا، اس نے سلام کیا، ہم نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہمارا کام ختم ہو گیا، ہم جا رہے ہیں. تو انہوں نے فوراً کسی کو ٹیلی فون کیا کہ وہ تو جا رہے ہیں، مگر بہرحال ہم نیچے اترے اور گاڑی میں بیٹھ کر چلے آئے. اور ہم نے اس وقت جا کر پھر ہوٹل میں، یہ 2:30 بجے کا وقت تھا، اپنی رہائش گاہ کے ہوٹل میں، صحیح بتاس تو کسی ٹی وی میں دیا گیا کہ یہ وہاں چلے گئے جہاں حکومت نے ان کو ٹھہرا رکھا تھا، کسی حکومت نے نہیں ٹھہرا رکھا تھا ہمیں، ہم اپنے انتظام سے گئے تھے، اپنے خرچے پر گئے تھے، اپنی ذمہ داری پر گئے تھے، اپنا فریض سمجھ کر گئے تھے کہ مصالحات کا کام کروائیں گے. خیر وہاں اپنے ہوٹل میں جا کر ہم نے مشورہ کیا، تو یہ طے کیا کہ ابھی ہم ٹیلی ویژن والوں کے تو ہر لمحے ہمارے پاس ٹیلی فون آتے تھے مختلف ٹی وی چینلوں کے، تو ہم نے سب نے اپنے ٹی وی، اپنے موبائل بند کر دیے تھے تاکہ کوئی ٹی وی چینل والا ہم سے اس حالت میں رابطہ نہ قائم کر سکے جبکہ صورتحال واضح نہیں ہے، کیونکہ ایک امکان ابھی تک باقی تھا، ایک ہلکی سی امید کی کرن باقی تھی، وہ یہ کہ عبدالرشید غازی کا نمائندہ وہاں چودھری شجاعت حسین اور وزیروں کے پاس موجود تھا اور وہ ٹیلی فون پر رابطہ عبدالرشید غازی سے کر رہا تھا. عبدالرشید غازی ہمارے سامنے تک تو اس نئے مسودے سے انکار کر چکے تھے، اب وہ کہہ چکے تھے کہ میں جان دے دوں گا، یہ دھوکہ بازی ہے، مجھے گرفتار کیا جائے گا اور میں نہیں قبول کرتا. اسی کے بعد ہم آئے تھے، لیکن یہ امکان تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آخری مرحلوں میں عبد الرشید غازی اپنے نمائندے کے مشورے پر وزیروں کے کوئی پیشکش کرنے کے نتیجے میں کچھ مان جائے یا حکومت کے لوگ کچھ مان جائیں، ان کا سلسلہ صفائی کچھ ہو جائے، اس واسطے ہم نے اپنے موبائلوں کو بند کر لیا، کیونکہ اگر ہم نے ابھی سے کہہ دیا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں تو جو ایک ہلکی سی امید مصالحت کی ہے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، ہم نے موبائل بند کر دیے اور یہ طے کیا کہ ہم نے ایک تحریر لکھ لی اور یہ طے کیا کہ کوئی بھی انفرادی طور پر اس بات کا کوئی اعلان نہیں کرے گا، اور سب کے موبائل بند تھے، اور طے ہوا کہ اب فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، فجر کی نماز پڑھ کر ہم سو جائیں. اسی اثنا میں مجھے پتا چلا کہ وہاں تو کام شروع ہو چکا ہے اور بڑی زبردست بمباری ہو رہی ہے، جیسے کوئی کسی کافر ملک پر فوجیں حملہ کرتی ہیں، دشمن فوجیں جس طرح حملہ کرتی ہیں دشمنوں پر، اس طریقے سے حملہ بمباری ہو رہی ہے، گولہ باری ہو رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، فائٹنگ ہو رہی ہے، اور ایک تباہی پھیل رہی ہے. ٹی وی کھولا تو وہاں صورتحال ہی مختلف تھی، اور اب طرح طرح کے وہ اپنے تخمینے اور قیاس آرائیاں ہو رہی تھی کہ کیا قصہ ہوا. ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تو یہ بات ہو رہی تھی کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، سب کچھ ہونے والا ہے، اچانک یہ کیا ہوا، کوئی کہہ رہا تھا یوں ہوا ہوگا، کوئی کہہ رہا تھا یوں ہوا ہوگا، ٹی وی پر میں دیکھ رہا تھا. تو خیر پہ میں نے سوچا کہ اگرچہ اپنے ساتھیوں سب نے طے کیا ہے کہ کوئی انفرادی طور پر اعلان نہیں کرے گا، دوپہر کو اٹھ کر مشورہ کر کے پریس کانفرنس میں ہم اعلان کریں گے، لیکن میں نے کہا کہ سارا ملک کنفیوژن میں مبتلا ہے، تو میں نے اپنی موبائل کا سوئچ کھول دیا. بس کھولتے ہی فوراً جیو ٹی وی کا میرے پاس فون آ گیا اور پوچھنے لگے کہ کیا قصہ پیش آیا، یہ تو آپریشن شروع ہو گیا. میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا. یہ صبح کے 5 بجے کا وقت تھا، اور پھر فوراً ہی انہوں نے سنایا کہ ریل چلا دی، اس کی دکھانا شروع کر دیا. بےتابی کی حالت میں کئی راتوں کے جاگے ہوئے تھکے تھے، 6 بجے کے قریب میں لیٹ گیا تو 8 بجے آنکھ کھلی، کوئی پاؤں دبا رہا تھا، ساجد میر کھڑے ہوئے تھے، حامد میر کے سارے وزیر جھوٹ بول رہے ہیں، آپ خدا کے لیے صورتحال بتلائیے. وہ کیمرہ بھی ساتھ لائے تھے، میں نے ان کو بتلایا اور انہوں نے اس کو ریکارڈ کر لیا اور کہا کہ میں آدھے پونے گھنٹے میں اس کو نشر کروں گا، مگر انہوں نے شام کو کسی وقت نشر کیا. اس سے پہلے ہماری پریس کانفرنس ہو چکی تھی. یہ ساری روداد ہے. مجھ سے کسی ٹی وی چینل والے نے پوچھا کہ آپ اس کی ذمہ داری کس شخص پر ڈالتے ہیں، میں نے کہا صدر پرویز پر، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.